أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. صدق الله العظيم. أفمن وعدناه وعدا حسنا فلا وہ شخص کے جس سے ہم نے وعدہ کیا ہے اچھا وعدہ یعنی آخرت کا وعدہ فَهُوَ لَاقِيهِ اور وہ وعدہ جو ہے اس سے ملنے والا بھی ہے وہ نعمتیں اس کے حصے میں اللہ نے لکھ دی کَمَن مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا کیا اس کے برابر ہو جائے گا وہ شخص کے جسے ہم نے دنیا کی زندگی میں برتنے کا کچھ سامان دیا ہے ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ اور پھر ایسا شخص قیامت کا دن ہوگا حاضر کیے جانے والوں میں سے گرفتار شدگان میں سے یعنی دنیا میں بس اس کو کچھ مل گیا آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں پکارے گا تو وہ کہیں گے اور اللہ یہ فرمائے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تمہیں بڑا دعویٰ تھا دنیا میں کہتے تھے کہ اللہ نے انہیں بھی اختیار دیا ہے کدھر ہیں اور الذین حق علیہم القول تو کہیں گے وہ لوگ جن پر بات ثابت ہو چکی ہے جن پر الزام ثابت ہو چکا ہے ربنا ہؤلاء الذین اغوینا پروردگار یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا یعنی اب وہ شیاطین جو موجود ہوں گے جنہوں نے انہیں شرک کے اندر ملوث کیا ہوگا وہ خود جواب دیں گے وہ کہیں گے کہ جی ہاں یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا اغوینا ہم کما غوینا اور ہم نے انہیں گمراہ کیا اس لیے جیسے کہ ہم خود بھی گمراہ تھے ہم خود بھی بھٹکے ہوئے تھے تبرعنا الیک پروردگار تیرے حضور ہم ان سے اعلان برات کرتے ہیں ما کانوا ایانا یعبدون یہ لوگ ہم کو نہیں پوچھتے رہے یہ پوچھتے تھے اصل میں اپنی خواہش نفس کو انہوں نے جو ہماری پیروی کی ہے اور ہمارے پیچھے لگ گئے ہیں ہم خود گمراہ تھے ہم نے بھی ان کو گمراہی کے رستے پر ڈالا ہے ٹھیک ہے ضلالت کے رستے پر ڈالا لیکن چوائس تو ان کا تھا ان کا نفس یہ چاہتا تھا اسی رستے پر چلنا تو یہ اصل میں اپنے نفس کی بندگی کرتے رہے ہیں اس کی غلامی کی ہے یہ ہمیں نہیں پوچھتے رہے وقیل ادعوا شرکاءکم اور کہا جائے گا کہ پکارو اپنے شریکوں کو فدعوہم پھر وہ پکاریں گے فلم یستجیبوا لہم لیکن وہ شریک انہیں کوئی جواب نہ دیں گے ورأوا العذاب لو انہم کانوا یہتدون اور وہ دیکھیں گے عذاب کو اور حسرت سے کہیں گے کہ کاش کہ وہ بھی ہدایت یافتہ ہوتے تو آج یہ روز بد ہمیں دیکھنا نہ پڑتا ویوم ینادیہم فیقولوا ماذا اجبتم المرسلین اور جس دن اللہ تعالیٰ پکارے گا لوگوں کو قوموں کو اور ان سے پوچھے گا کہ تم نے کیا جواب دیا تھا رسولوں کو میں نے تمہاری طرف اپنا رسول بھیجا تھا اپنا کلام نازل کیا ہدایت دی تھی تمہارا رسپانس کیا تھا کیا جواب دیا فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ تو ساری باتیں ان سے گم ہو جائیں گی محاورتاً یوں کہیں گے کہ ان کی سٹی گم ہو جائے گی کوئی جواب پر نہیں پڑے گا فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہیں سکیں گے کہ مل جل کر کوئی جواب جو ہے وہ تیار کر لیں بالکل ہکے بکے ہو جائیں گے اور کوئی جواب ان سے بن نہیں پڑے گا فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا تو جو شخص ایمان لایا جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے عمل کیے فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ تو امید ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ہوں گے فلاح پانے والوں میں اس دن کی کامیابی ان لوگوں کے حصے میں آئے گی وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ اور تیرا رب ہی ہے کہ جو پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے یعنی کسی عظیم منصب کے لیے بڑی ذمہ داری کے لیے اپنی فضیلت کے لیے جس کو خود چاہتا ہے چن لیتا ہے یہ اس کی ثوابدید ہے اس کی ڈسکریشن ہے اس کا اختیار ہے مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ان کے لیے کوئی نہیں ہے اس میں اختیار کا معاملہ ان کو اختیار بس اتنا ہی ہے کہ اما شاکرًا واما کفورًا رب کا فضل کس کے لیے ہے کس پر نازل ہونا ہے اللہ تعالیٰ کس کو رسالت عطا کرے کس کو نبوت سے سرفراز فرمائے یہ ان کے اختیار میں نہیں ہے, یہ ٹوٹلی اللہ کا اپنا فیصلہ ہے. سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون, وہ پاک ہے اور بہت بلند و برتر ہے اللہ ان سے کہ جنہیں یہ اللہ کا شریک ٹھہراتے. وربک یعلم ما تکن صدورهم وما یعلنون, اور تیرا رب جانتا ہے جو کچھ کے ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں, اس سینے کے اندر کیا کیا چیزیں دفن ہیں, کیسی امنگیں ہیں, کیسی امبیشنز ہیں, کیا خواہشات ہیں, اللہ تعالیٰ اس سے باخبر. وما یعلنون, اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں ان سے بھی اللہ واقف ہے. وہ اللہ لا الہ الا ہو, اور وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. لہ الحمد فی الاولی والآخرہ, اسی کی حمد ہے, اسی کے لیے شکر ہے, اسی کی تعریف ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ولہ الحکم, اور اختیار بھی اسی کے ہاتھ میں ہے, فیصلے کا اختیار ٹوٹلی اس کے پاس ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور سب اسی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, تم سب کو لوٹا دیا جائے گا اسی اللہ کی جناب میں. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, اے نبی ان سے کہیے کہ غور کرو, کیا تم نے دیکھا نہیں, اگر اللہ تعالیٰ تم پر رات ہی کو مسلط کر دے مسلسل ہمیشہ کے لیے قیامت تک, یہ رات اگر آئی ہے اس کے بعد صبح کا سورج طلوع نہ ہو, یہی برقرار رہے تا قیامت. من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء, اللہ کے سوا کو کون سا تمہارا وہ معبود ہے جو تمہارے لیے وہ روشنی تمہیں واپس دلوا دے. افلا تسمعون, تو کیا تم سنتے نہیں ہو, یہ وہ چیزیں ہیں جن پر غور کرو تو حقیقت منکشف ہوگی. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة, اے نبی ان سے کہیے کہ کیا تم نے غور نہیں کیا, اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے دن ہی کو تم کے تمہارے اوپر مسلط کر دے برابر. من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه, اللہ کے سوا کون سا تمہارا وہ معبود ہے جسے یہ اختیار ہے کہ وہ تمہارے لیے رات کو واپس لے آئے, تمہیں دلوا دے جس میں پھر تم آرام کر سکو, سکون حاصل کر سکو. افلا تبصرون, تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو, کیا سمجھ بوجھ سے بالکل عاری ہو چکے ہو. وبرحمته جعل لكم الليل والنهار, اور اس کی رحمت ہی ہے, اس کا فضل ہے کہ اس نے بنائے ہیں تمہارے لیے رات اور دن. لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله, رات بنائی ہے تاکہ اس میں تم سکون حاصل کرو, آرام کرو, اور دن تمہارے لیے بنایا تاکہ اس میں تم اللہ کا فضل تلاش کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور تاکہ تم شکر بجا لاؤ, اس کے احسانات مانو. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ, اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں پکارے گا. فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ, تو فرمائے گا کہ کہاں ہیں وہ میرے شریک کہ جن کا تمہیں دعویٰ تھا, جنہیں تم بزوں میں خیش سمجھتے تھے کہ وہ بھی شریک ہیں, وہ بھی اختیار کے مالک ہیں اس کائنات میں, کدھر ہیں. وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا, اور ہم ہر فرقے میں سے, ہر امت میں سے ایک گواہ کو الگ کر لیں گے. یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ ہر قوم پر جو نبی یا رسول اللہ نے ان کی طرف بھیجا ہے وہی گواہ کے طور پر کھڑا ہوگا, تو ہر امت پر, ہر قوم پر ہم ایک گواہ کو الگ کریں گے. فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ, یعنی وہ گواہ تو گواہی دے گا کہ ہاں اے پروردگار تیرا پیغام اس قوم تک پہنچ گیا تھا, ساری بات ان پر واضح کر دی گئی تھی, اتباع میں حجت ہو گیا تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ اب کہے گا ان قوموں سے, ہاتھوں برہانہ تم, اب تم اپنی کوئی سند پیش کرو, لاؤ اپنے لیے کوئی دلیل, اپنی غلط روی کے لیے تمہارے پاس اب کیا دلیل ہے, کیا جواز ہے, پیش کرو. فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ, تو وہ جان لیں گے کہ حق تو اللہ ہی کے لیے ہے, بالکل اللہ حق بجانب ہے, جو بات کہہ رہا ہے سچ ہے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ, اور اس سے پہلے جو افتراء بازی کرتے رہے, جو فسانے گھڑتے رہے, جو جھوٹ باندھتے رہے اللہ پر, وہ سب ان سے گم ہو جائے. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغا علیہ, قارون جو تھا وہ موسیٰ کی قوم میں سے تھا, تو اس نے ان کے مقابلے میں سر اٹھایا. یہ ایک اور کیریکٹر ہے, اس کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت سے ہے, ان کے دور سے. فرعون کے ساتھ عام طور پر لفظ قارون بھی جوڑ کر بولا جاتا ہے, خود قرآن مجید میں ہے. یہ شخص تھا بنی اسرائیل میں سے, یعنی حضرت موسیٰ کا ہم قوم تھا, بلکہ جو تورات کی روایات تھیں، حضرت موسیٰ کا چچا زاد بھائی تھے، سگا چچا زاد بھائی، حضرت موسیٰ کے والد اور قارون کے والد سگے بھائی تھے. لیکن یہ شخص ان لوگوں میں تھا جیسے ہمیشہ کوئی ہوتی ہیں، حکمران قوم غلام قوم کے کچھ افراد کو لے کر ان سے کام لیتے ہیں اور انہیں مراعات دی جاتی ہیں، انہیں بڑے بڑے اعزازات دیے جاتے ہیں اور ان کے ذریعے اس محکوم قوم کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں. یہ اس کا فرعون کا ایک نمائندہ اور گماشتہ سمجھیے. چنانچہ اس کو فرعون کے دربار میں بڑا ایک خاص مقام حاصل تھا، مقربین میں سے تھا، اور اپنے ہی قوم کے خلاف یہ ظلم اور زیادتیاں کرتا تھا، اس کے بحاف پر، فرعون کے بحاف پر. بہرحال جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر نکلے ہیں مصر سے، تو یہ بھی ساتھ تھا، اپنی قوم کے ساتھ تھا، ظاہراً ایمان لے آیا تھا، لیکن اس کے بعد اس کو بڑا شدید حسد ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ پوری قوم جو ہے ان کی بات مانتی ہے، اگر کوئی عزت ہے، کوئی مقام ہے، کوئی مرکزی شخصیت ہے تو وہ ہے، جبکہ مال و دولت میرے پاس بہت زیادہ ہے، فرعون کا دیا ہوا بہت زیادہ تھا، اور یہ شاید کنجوس بھی تھا، جمع کر کر کے اس نے بڑے خزانے اکٹھے کر لیے تھے. تو یہ حضرت موسیٰ کے خلاف باقاعدہ اس نے سازشیں شروع کر دی اور ان کے خلاف جو ہے ان پر کئی الزامات اس نے لگوائے. تو یہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے پھر اسے بڑی سخت سزا دی ہے. اس شخص کا ذکر ہے، یہ ایک خاص ذہنیت بھی ہے جو ہر دور میں پائی جاتی ہے، یہ بھی ایک نمائندہ کیریکٹر ہے. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغا علیہم وآتیناہ من الکنوز، اور ہم نے اس کو وہ خزانے دیے تھے، ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوۃ، جن کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت سے بمشکل اٹھتی تھیں. خزانوں کی جو کنجیاں تھیں اس کو اٹھانے کے لیے بھی ایک مضبوط جتھا چاہیے، اس میں خزانے مال و اسباب دنیا بھی اس درجے کا. اس قول لہ قومہ لا تفرح، جب اس سے کہا اس کی قوم کے لوگوں نے، بزرگوں نے سمجھایا ہوگا، دیکھو اتراؤ نہیں، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو، شیخی خوروں کو پسند نہیں کرتا. وہ دولت کے نشے میں آ کر وہ گھمنڈ اور غرور میں مبتلا ہو گیا تھا. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے اس کے ذریعے سے آخرت کے طلبگار بنو، اس کو استعمال کرو آخرت بنانے کے لیے، تمہیں اللہ نے موقع دیا ہے، یہ مال خرچ کرو اللہ کی راہ میں. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں سے اپنا حصہ جو ہے اس کو بھی نہ بھولو، یعنی جو تمہارا جائز حق ہے، ضروریات ہے، وہ پوری کرو. یہ مال و دولت کس لیے ہے؟ یہ تم کنجوس خزانے کے ساتھ بن کر بیٹھ گئے ہو، نہ اپنے اوپر استعمال کرتے ہو نہ دوسروں کے لیے، خود اپنے اوپر بھی استعمال کرو جو جائز حق ہے تمہارا. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور دوسروں کے ساتھ بھی اس میں حسن سلوک کرو جیسے اللہ نے بھلائی کی ہے، تمہیں مال دیا ہے تو جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورت تم پوری کرو، تم ان پر کسی طرح احسان کرو، بھلائی کرو دوسرے لوگوں کے ساتھ. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد بچاتے مت پھرو. یہ جو سازشیں کر رہے ہو تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، اللہ کے رسول کے خلاف. ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا. قال انما اوتیته علی علم عندی، اس نے جواب دیا کہ جو کچھ میرے پاس ہے، جو مجھے ملا ہے، وہ میرے اپنے علم کی بدولت ملا ہے، میری اپنی صلاحیت ہے، میری اپنی محنت ہے، میری ہنر مندی ہے، میری پلاننگ ہے، میری منصوبہ بندی ہے، اس کا نتیجہ ہے. یعنی اللہ کا احسان ماننے کی بجائے وہ سب کا سب جو ہے اسے اگر کوئی فخر ہے تو اس پر کہ یہ میری اپنی صلاحیت ہے اور اس کے نتیجے میں میں نے اتنا کچھ اکٹھا کر لیا. اولم یعلم ان اللہ قد اهلک من قبلہ من القرون، تو کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کتنی ہی قوموں کو، کتنی ہی امتوں کو ہلاک کر چکا ہے. من ہوا اشد منہ قوتن، جو قوت و طاقت کے اعتبار سے بھی اس قارون سے بڑھ کر تھی، وہ اکثر جمع، اور جمعیت کے اعتبار سے بھی اس سے بڑی ہوئی تھی. یعنی اس کی کیا حیثیت اللہ کے مقابلے میں؟ لیکن آپ یہ نوٹ کیجئے کہ یہی ذہنیت ہے، سرمایہ دارانہ ذہنیت، کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میری اپنی محنت، میری پلاننگ کا نتیجہ ہے، اس کے لیے میں نے رات دن ایک کیے ہیں، میری صلاحیت ہے، میں نے بر وقت اینٹیسپیٹ کر لیا اس وقت جو ہے کس چیز کی معاشرے میں قلت ہے اور مارکیٹ میں جو ہے کیا چیز میں فلوٹ کروں گا تو پھر میں آگے بڑھ سکتا ہوں، وغیرہ وغیرہ، یہ سب کچھ میری اپنی ہی کمائی. اور اس کا ہی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر میں جیسے چاہوں خرچ بھی کروں، جب میرا ہے، میری ملکیت ہے تو جیسے چاہوں خرچ کروں، تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے کہ یہ حرام ہے اور یہ ناجائز ہے اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے یہ راستہ. یہ ہے سرمایہ دارانہ ذہنیت، تو اس وقت پوری دنیا میں اس وقت یہی اسی کا راج ہے. وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور گناہگاروں سے سوال نہیں کیا جائے گا ان کے گناہوں کا، مجرموں سے نہیں پوچھے جائیں گے ان کے گناہ، یعنی جن لوگوں کے جرائم اتنے زیادہ ہیں ان سے کسی حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ تو سیدھے جہنم گسیب کیے جائیں گے. فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ، وہ نکلا اپنی قوم میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ، ٹھاٹ باٹ کے ساتھ. قال الذين يريدون الحياة الدنيا، تو کہا ان لوگوں نے کہ جو دنیا کی زندگی کے طلبگار تھے، جن کی نگاہیں جو ہے دنیا کے مال و اسباب ہی پہ اٹکی ہوئی تھی. یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش کہ ہمیں بھی ملے جیسا کہ قارون کو ملا ہے، یعنی آہ بھر رہے ہیں اس کی شان و شوکت کو دیکھ کر. انہ لذو حظ عظیم، یقیناً یہ تو بہت خوش نصیب انسان، کتنی دولت ہے. ایک پورا جو ہے وہ جتھا جا رہا ہے پیچھے اس کے خزانوں کی کنجیاں اٹھائے ہوئے، کیا کیفیت ہوتی ہوگی اس وقت. وقال الذين اوتوا العلم، تو کہنے لگے وہ لوگ جنہیں اللہ نے علم عطا کیا تھا، سمجھ بوجھ دی تھی، بصیرت سے نوازا تھا. ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، تمہارا برا ہو، تمہارا ستیہ ناس ہو، جو اللہ کا دیا ہوا اجر ہے وہ بہت بہتر ہے. لمن آمن وعمل صالحا، لیکن وہ ہے اس کے لیے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرے، نیک کام کرے، تو وہ جو اجر ملنے والا ہے وہ بہت اس سے اعلیٰ اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، اور یہ بات انہی کو سمجھ میں آتی ہے، یہ حکمت انہی کو عطا ہوتی ہے کہ جو صبر کرنے والے، ثابت قدم رہنے والے ہیں. فَقَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، تو ہم نے اس کو بھی اور اس کے گھر کو بھی دھسا دیا زمین میں. یہ عذاب عبرتناک عذاب جو ہے اللہ کی طرف سے آیا کہ وہ اپنے گھر سمیت اور اپنے سارے خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا گیا. فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، تو کوئی ایسا جتھا نہیں تھا اس کے پاس کہ جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ، اور نہ وہ خود اس قابل تھا کہ وہ اپنے آپ کو بچا سکتا. وہ ساری دولت جو ہے وہ اس کے کسی کام نہ آ سکی جب اللہ کی پکڑ آئی. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، اور وہ لوگ کہ جو کل اس کی جگہ پر کل تک آرزو کرتے تھے کہ ہمیں بھی یہ مقام اور مرتبہ ملے، ہمیں بھی یہ دولت مل جائے، یقولون، اب وہ کہنے لگے، وَيَكَانَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، ہائے افسوس، یہ تو اللہ ہی ہے کہ جو رزق کو کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور رزق تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. اگر دیا تھا زیادہ تو یہ بھی اللہ کی عطا تھی، اور کسی کو کم دیا ہے تو یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے. اس شخص نے یہ سمجھا تھا کہ یہ میری اپنی کمائی ہے، تو واقعتاً یہ انتہائی افسوسناک انجام جو ہے شخص کا ہوا. لولا من اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ تعالی ہم پر احسان نہ کرتا، ہمیں سمجھ بوجھ عطا نہ کرتا، تو ہمیں بھی دھسا دیتا، ہم بھی زمین میں دھسا دیے جاتے. وہی کان نہ ہوں لا یفلح الکافرون، ہائے افسوس، یہ کافر لوگ ناشکرے جو ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتے. تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، یہ جو دار آخرت ہے یعنی آخرت کا گھر ہو، جس کے بارے میں قرآن مجید تفصیل سے بیان کرتا ہے، اور اگلی صورت میں ہم پڑھیں گے کہ اصل زندگی تو وہی ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ، زندگی تو ہے ہی آخرت کی زندگی. تم اس وقت سمجھتے ہو کہ یہ اصل زندگی ہے کیونکہ تم نے وہ دیکھی نہیں ہے، جب اس کو دیکھو گے تو معلوم ہوگا کہ نہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، زندگی اب ہے آگے. تو وہ زندگی جو ہے، نہ جانوہا للذین لا یریدون علواً فی الارض ولا فسادا، وہ ہم خاص رکھیں گے وہ دار آخرت ان لوگوں کے لیے کہ جو زمین میں نہ تو اپنی بڑائی اور برتری چاہتے ہیں اور نہ فساد کے خواہش مند. دو چیزیں آئی ہیں یہاں پر، اپنی برتری، اپنا اقتدار، اپنی حکومت جس کے اندر یہ ہے وہ بھی اس محروم رکھا جائے گا دار آخرت سے. یہ اصل میں ڈسکوالیفیکیشن ہے، اپنا اقتدار نہیں، اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے اس زمین پر اس کے لیے جدوجہد ہونی چاہیے، اس کے لیے کوشش ہو، اس کے لیے قربانی ہو. اگر دل میں یہ ہے کہ اپنا اقتدار، اپنی حکومت، تو یہ پھر ایسے لوگ چاہے نام دے رہے ہوں کہ ہم دین کو قائم کرنے چلے، جنت سے کوسوں دور ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جنت بنائی نہیں جو اپنی برتری کا سکہ جمانا چاہے. جو اسلام آباد کے خواب دیکھ رہے ہیں وہ نہیں ہے رستہ. اسلام جن کی ترجیح ہے اول ہے وہ ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ اپنا غلبہ اور اقتدار اور دوسروں پر اپنی خدائی کا سکہ جمانا، جس کا سب سے بڑا سمبل اسی سورہ مبارکہ میں آ چکا ہے، فرعون، ان فرعون علا فی الارض، وہ علوب کا خواہش مند تھا، اس نے اعلان کیا تھا خدائی کا. یہ جراثیم کسی میں ذرا سے بھی ہیں وہ جنت سے محروم رہے گا. اور نمبر دو، جو زمین میں فساد کی خواہ نہیں ہے، اور فسادیوں میں سب سے بڑا کردار فرعون قارون کا ہے، یعنی جس پہ قارونیت ہے، جس میں وہ ذہنیت ہے، سرمایہ دارانہ ذہنیت، میرا مال میں جیسے چاہوں خرچ کروں، اور جو اپنا مال اللہ کے لیے اور خدمت خلق کے لیے، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو، وہ قارونیت ہے. ایسے لوگ بھی جنت کی جو ہے خوشبو تک نہیں پا سکیں. تو تل کردار الآخرت نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، وہ جو دار آخرت ہے وہ ہم خاص رکھیں گے ان کے لیے جو نہیں چاہتے زمین میں اپنی برتری، اپنی بڑائی، اپنی خدائی، اور نہ ہی وہ کسی فساد کے خواہش مند ہیں. والعاقبت للمتقین، اور انجام کار کی کامیابی اہل تقویٰ کے لیے، اللہ سے ڈرنے والے. اور آخرت کا جنہیں احساس ہے، جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے احساس سے کامتے رہے اور اسی احساس سے انہوں نے اپنی خواہشات نفس کو لگام دے کر رکھی، ان کے لیے ہے. من جاء بالحسنۃ فله خیر منہا، جو کوئی نیکی لائے گا وہاں پر اسے اس سے بہتر اجر ملے گا. ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی برائی گناہ دے کر آئے گا، فلا یجزى الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون، تو جنہوں نے برے کام کیے ہیں بدی کمانے والوں کو وہی بدلے میں ملے گا جو انہوں نے کیا ہوگا، یعنی اتنی ہی سزا ملے گی اور ان کے وہی برے اعمال، وہی عذاب کی شکل میں انہیں مل جائے گی. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، بے شک وہ اللہ کے جس نے اے نبی آپ پر قرآن فرض کیا ہے، یعنی قرآن کی ذمہ داری آپ پر ڈالی ہے، وہ یقیناً آپ کو ایک بہت اچھے انجام تک پہنچائے گا. وعدے کی جگہ معاد، یہ آیت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہے، بہت عظیم آیت ہے. اور اس کا اولین مصداق یہ تھا کہ یہ ہجرت سے قبل نازل ہوئی ہے یہ آیت، اور آپ کو تسلی دی گئی کہ واپس آپ مکہ جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو پہنچائے گا یہاں پر، اور اس وقت آپ آئیں گے فاتحانہ انداز میں، فاتح بن کر. اور پھر یہ انجام آپ کا جو ہے، جیسے سورہ وضحا میں فرمایا کہ ولن آخرت خیر لک من الاولی، ہر آنے والی گھڑی آپ کی جو ہے وہ پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی. تو ہر آنے والا دن اور ہر آنے والا دور آپ کے لیے بہتر سے بہتر ہے، انجام آگے سے آگے، اور پھر وہ قیامت میں جو سب سے اعلیٰ مقام ہے، مقام محمود، اس پر آپ فائز کیے جائیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہے اور اس میں بشارت بھی ہے. قل ربی اعلم من جاء بالہدى، کہہ دیجئے کہ میرا رب خوب جانتا ہے اس کو کہ جو ہدایت لے کر آیا، ومن ہوا فی ضلال مبین، اور اس کو بھی جانتا ہے کہ جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے. وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب، اور اے نبی آپ کو تو اس بات کی توقع نہیں تھی کہ آپ پر یہ کتاب جو ہے وہ نازل کی جائے، آپ پر اتاری جائے، آپ تو سرے سے اس کے کوئی امیدوار نہیں تھے، آپ کے ساتھ گمان میں بھی نہیں تھا. الا رحمتا من ربک، مگر یہ آپ کے رب کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے جو آپ پر ہوا ہے، ایسی عظیم شے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما دی، اور یہ قرآن کی ذمہ داری جو آپ پر ڈالی ہے یہ بھی اس کا فضل ہے، اس کا احسان. فلا تکونن ظہیرا للکافرین، تو پھر اب آپ کبھی کافروں کے کچھ پناہ اور ان کے مددگار نہ بنیے گا. اتنا بڑا احسان اللہ کا ہوگی آپ پر، اب کہیں ایسا نہ ہو. اور کہا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا رہا ہے, سنایا جا رہا ہے ان کافروں کو. چنانچہ آگے فرمایا وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ, اور اے نبی آپ کو یہ لوگ اللہ کی آیات سے روکنے نہ پائیں. بعد اِذْ اُنزِلَتْ إِلَيْكَ, اس کے بعد کہ یہ آیات آپ پر نازل ہو چکی, اللہ کا کلام آپ پر نازل ہو رہا ہے. وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ, آپ تو بس دعوت دیتے رہیے, بلاتے رہیے اپنے رب کی جانب. اس قرآن کے چراغ کو ہاتھ میں لے کر اس کے نور کو عام کیجیے. ولا تکونن من المشرکین, اور ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ بنیے گا. ولا تدعوا مع اللہ الہ آخر, اور اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو کبھی نہ پکارنا. لا الہ الا ہو, کوئی معبود نہیں ہے, کوئی با اختیار نہیں ہے اس کائنات میں سوائے اس کے. کل شئین ہالك الا وجہ, ہر شے فنا ہونے والی ہے سوائے اس کے روح انور کے. سورہ رحمان میں جو آیا کل من علیہ فان, یہ وہی مضمون ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, بس وہ ایک رب, وہ ایک باقی بچے گا, باقی سب فنا ہر ایک کے لیے ہے سوائے اللہ کے. لَهُ الْحُكْمُ, حکومت اختیار سب اسی کا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور تم سب بالآخر اسی کی عدالت میں پیش کر دیے جاؤ گے, اسی کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے. سورہ عنکبوت, سورہ عنکبوت اور اس کے بعد کی تین صورتیں, یہ چاروں صورتیں جو ہیں الف لام میم کے حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں. قرآن مجید میں کل 6 صورتیں ہیں جن کا آغاز ہوا الف لام میم سے. 2 صورتیں مدنی ہیں, بالکل آغاز میں سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, اور یہ 4 صورتیں مکی ہیں. عنکبوت, اس کے بعد سورہ روم, پھر لقمان, اور پھر السجدہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے محض اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے, اور انہیں آزمایا نہ جائے گا. اس صورت کے جو تیور ہیں وہ آغاز سے اس حوالے سے کہ مسلمانوں کو ڈانٹ پلائی جا رہی ہے بڑے تیکھے, کیا سمجھا تھا لوگوں نے؟ کیا یہ خیال کیا تھا کہ محض یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے, ایمان لے آئے, اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی, جانچ پرکھ نہیں ہوگی؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, اور ہم تو آزماتے رہے ہیں ان کو بھی جو ان سے پہلے تھے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا, تو ہم واضح کر کے رہیں گے ان کو کہ جو سچے ہیں اپنے اس دعوے میں. جب امتحانات اور آزمائشیں آئیں گی تب پتہ لگے گا کہ وہ ایمان صرف زبان کی نوک پر تھا یا دل میں اترا ہوا بھی تھا, اور اسی کے ذریعے ہم واضح کر کے رہیں گے. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, اور اللہ تعالیٰ واضح کر کے رہے گا انہیں بھی کہ جو جھوٹ موٹ کے مدعی ہیں ایمان. اس سورت کے یہ جو ابتدائی آیات ہیں, اس کی شان نزول میں ایک بڑا اہم واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے. یہ تقریباً 5 نبوی ہے, یعنی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آغاز کو 5 برس گزرے تھے مکی دور میں, اور یہ وقت وہ تھا جب مشرکین کی طرف سے تشدد پرسیکیوشن بہت بڑھ گیا تھا. وہ تنگ آ کر اور بہت زیادہ ستا رہے تھے خاص طور پہ غلاموں کو, حضرت بلال ہیں, خباب بن الارض تھے, اور یہی وقت ہے جب پھر اللہ کی طرف سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسلمانوں کو اجازت دی گئی ہجرت حبشہ کی, اس لیے کہ حالات واقعتاً بہت مشکل بنا دیے گئے تھے مسلمانوں کے لیے. تو حضرت خباب بن الارض کے ساتھ انہوں نے یہ کیا ظالموں نے کہ انگارے جو ہیں آگ کے انگارے بچھا کر اور ننگی پیٹھ انہیں اس کے اوپر کمر کے دل پر لٹا دیا اور اوپر بھاری پتھر رکھ دیا. اب وہ تو اللہ نے جان بچا دی, لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کسر کوئی نہیں چھوڑی تھی. ان کی جو ہے وہ ساری کمر جھلس گئی, اسی سے جو کچھ بھی مواد نکلا ہے خون وغیرہ اسی سے انگارے ٹھنڈے ہوئے, یعنی سخت ترین تشدد جو ہے وہ ان کے اوپر کیا گیا. یہ خباب بن الارض جو ہیں وہ ایک مرتبہ آئے, ان کے ساتھ ایک دو افراد شاید اور بھی تھے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, اور روایات میں آتا ہے کہ آپ اس وقت بیت اللہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر دوپہر کے وقت آرام فرما رہے تھے. تو انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا شکوے کے انداز میں کہا کہ اے اللہ کے نبی, آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے, آخر اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ظاہر بات ہے کہ جو ان کے ساتھ گزری تھی اگر وہ یہ بات زبان پر لے آئے ہیں تو انہیں حق پہنچتا تھا، واقعتا جو اس درجے کی تشدد جو ان پر ہوا تھا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اظہار ناراضگی فرمایا، آپ اٹھ بیٹھے، آپ کے چہرہ کا رنگ سرخ ہو گیا، ناراضگی کے آثار ظاہر ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ تم لوگ جلدی کر رہے ہو، بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہو، تم سے پہلی قوموں کے ساتھ اس سے زیادہ ظلم و ستم ہوتا رہا ہے. وہاں یہ بھی ہوتا تھا کہ لوگوں کو گڑے میں گاڑ کر اوپر سے آرا لے کر اور چیر دیا جاتا تھا دو حصوں میں. ایسا بھی ہوا کہ لوہے کی کنگھیوں سے انسان زندہ انسانوں کے جسموں پر سے گوشت کھینچ لیا گیا. ایسا بھی ہوا کہ ایک آگ کا الاؤ جلا کر اور ان کے اندر جو ہے جھونک دیے گئے اور آگ میں جلا دیے گئے. تو تم لوگ جلدی کر رہے ہو، اور قسم ہے اللہ کی کہ وہ دن آ کر رہے گا جب اسلام غالب ہوگا اور ایک سوار یہاں سے صنعاء تک مدینہ تک سفر کرے گا اور اسے سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہیں ہوگا، یعنی دین قائم ہوگا اور امن و امان آئے گا. وہ وقت تو آنا ہے لیکن ابھی امتحانات کی پھٹیوں سے اور گزرنا پڑے گا. تو بالکل یہی انداز ہے ان آیات کا. حسب الناس و یترکوا و یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ چھوڑ دیے جائیں گے مہر کے کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون، اور ان کو آزمایا نہ جائے گا، ان کی جانچ پرکھ نہیں کی جائے گی. ولقد فتنا الذین من قبلہم، ہم نے تو آزمایا ہے ان لوگوں کو بھی جو ان سے پہلے تھے. فلیعلمن اللہ الذین صدقوا، اللہ ظاہر کر کے رہے گا ان کو بھی جو سچے تھے اپنے دعوی ایمان میں. ولیعلمن الکاذبین، اور ظاہر کر دے گا انہیں بھی کہ جو جھوٹ بول رہے تھے. ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، کیا وہ لوگ کے جو برائیوں کا ارتکاب کر رہے ہیں، یہ جو مشرکین ہر طرح سے ستا رہے ہیں مسلمانوں کو، اہل حق کو، کیا انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ ہم سے بچ جائیں گے، ان یسبقونا، ہماری پکڑ سے بھاگ نکلیں گے. سا ما یحکمون، بہت ہی بری رائے ہے جو انہوں نے قائم کی ہے، بہت برا فیصلہ ہے جو انہوں نے کیا. یعنی اس آیت میں مسلمانوں کے لیے تسلی ہے کہ آج جو تمہیں اس وقت ہر طرح سے پرسیکیوٹ کر رہے ہیں، یہ اللہ نے ان کو فی الحال تو ان کی چھوٹ دی ہے، انہیں ان کی رسی دراز کی ہے، لیکن یہ اللہ کی پکڑ سے نکل نہیں سکتے، یہ جائیں گے نہیں کہیں. من کان یرجو لقاء اللہ، اور جو کوئی اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اور اس اللہ سے ملاقات کی امید کی وجہ سے وہ ساری سختی جھیل رہا ہے، فإن نازل اللہ لآت، تو وہ جان دے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ مقرر کردہ وقت آ کر رہے گا، وہ دن آئے گا جب اللہ سے ملاقات ہوگی، وہ یوم آخرت. وہو السمیع العلیم، اور وہ سب کچھ سننے والا ہے، جاننے والا، جو کچھ تم پر گزر رہی ہے مسلمانوں، اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، وہ جانتا ہے. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، اور جو کوئی محنت کرتا ہے اور مشقت اٹھاتا ہے دین کے راستے میں، تو یہ محنت و مشقت جو ہے وہ کرتا ہے اپنے ہی فائدے کو. اس میں تھوڑی سی سرزنش بھی ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دے رہے ہو تو اللہ پر یا اس کے دین پر کوئی احسان کر رہے ہو، یہ خیال دل میں نہیں آنا چاہیے. یہ تو وہ بندگی کا تقاضا ہے، وہ تمہارا رب ہے، لازمی ہے کہ تم اس کی بندگی کرو اور اس کی سامنے شکر بجا لاؤ، اس کے لیے جو ہے وہ تم قربانیاں دو. اگر تم یہ کر رہے ہو تو اس کا فائدہ تمہیں ہی پہنچے گا، یہ کسی پر احسان نہیں ہے. ان اللہ غنی عن العالمین، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے جہان والوں سے، اسے کسی کی احتیاج نہیں. اگر پوری نوع انسانی بھی اس کی تکذیب کر دے گی تو اس کی کائنات میں کوئی نقص واقع نہیں ہوگا، کوئی خلل واقع نہیں ہوگا، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ ایک مخلوق کا بستر طے کرے گا اور دوسری جو ہے نئی نسل، نئی مخلوق کو لا کر یہاں پر آباد کر دے گا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے اچھے عمل کیے، لنکفرن عنہم سیئاتہم، اور یہ اچھے عمل یہ ہیں، دیکھ لیجئے صورت میں جو آ رہے ہیں، دین کے لیے قربانی، سختیاں برداشت کرنا راہ حق میں، یہ ہے عمل صالح. ہمارے ذہنوں میں عمل صالح صرف یہی ہے کہ کچھ نوافل پڑھ لیے، کچھ تسبیحات کر لی، حساب رکھ لیا، اتنا ثواب جو ہے اب اکٹھا ہو گیا ہے، اتنے نفل پڑے ہیں تو اب اتنے انبار لگ گئے ہیں، یہ کانسیپٹ نہیں ثواب. اصل عمل صالح جو ہے یہ محنت ہے، مشقت ہے، یہ سختی جھیلنا ہے، یہ جان و مال کی قربانی ہے، غلبہ دین کے لیے کوشش ہے، ایفرٹ. ایسے لوگوں کے لیے فرمایا لنکفرن عنہم سیئاتہم، ہم ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیں گے، جھاڑ دیں گے ان سے اگر کوئی ان کی برائیاں ہیں بھی، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے انہیں ان کے ان کاموں کا، ان کے اعمال کا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے وصیت کی ہے، تاکید کی ہے انسان کو والدین سے حسن سلوک کی۔ یہ تاکید بھی اللہ نے کی ہے، اور ایک سلیم الفطرت انسان اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، ان کا ادب احترام کرتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ڈالی ہوئی، یہ وہ فطرت ہے جس پہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، الا یہ کہ اس فطرت کو پرورٹ کر دیا جائے، بس کر دیا جائے، جیسے کہ آج کل معاملہ ہے مغرب میں، احترام والدین نام کی کوئی شے وہاں موجود نہیں۔ تو ایک خاص تہذیب ہے جسے وہ شیطانی تہذیب ہے، جو ایک خاص انداز میں سازش کے طور پر نو انسانی پر مسلط کی گئی ہے بڑی پلاننگ کے ساتھ، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسان کو تاکید کی ہے اس کے سلوک کی، انسان کی فطرت میں بھی یہ بات شامل ہے، اور اللہ کی طرف سے ہدایت بھی ہے۔ لیکن ہوا کیا، والدین نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کیا، چنانچہ کہ سلیم الفطرت نوجوان شروع شروع میں ایمان لائے، جن میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت مصعب بن عمیر بھی تھے۔ اب ان کے والدین، ان کے گھر والے ہی جو ہیں انہیں تنگ کر رہے ہیں کہ تم، ہمارے حقوق ہیں لہذا ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں اپنے آبائی دین میں واپس آؤ، یہ تم نے کون سا رستہ اختیار کیا، یہ تو تم نے بغاوت کی ہے اپنے آبائی دین سے۔ اب وہ اپنے اس حیثیت کا واسطہ دے کر انہیں مجبور کرتے تھے کہ تم پڑھ تو واپس آؤ اپنے اسی مشرکانہ دین میں۔ تو یہ ایک مسئلہ تھا جس کو پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں رہنمائی دی ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے ہی تاکید کی ہے انسان کو والدین کے ساتھ اس میں سلوک کرنے کی۔ لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر وہ تمہیں مجبور کرے، تم سے جھگڑے اس بات پر اور تمہیں مجبور کرے کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، اور یہ صرف وہ چیز ہے جس کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل، کوئی سند نہیں ہے، انسانی فطرت میں کوئی دلیل نہیں ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو پھر والدین کا کہنا مت مانو، ان دونوں کی اطاعت اب نہیں ہوگی جب وہ اپنے حدود سے پھلانگ رہے ہیں، وہ اللہ کی حق پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ سب سے بڑا حق تو کائنات کے عطا کا ہے، اس کے بعد والدین کا ہے نا، اور والدین اللہ کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کو کہہ رہے ہیں، تو یہ اپنے حدود سے تجاوز ہے، اب ان کی اطاعت نہیں ہوگی۔ لیکن فلا تطعهما الی مرجعکم، سورہ اقبال میں ہم پڑھیں گے اس کے آگے تفصیل آئی ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک بہرحال جاری رہے گا، تمہارا مشرک ہے، تمہیں بھی غلط رستے پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آنا، یہ بہرحال باقی رہے گا، یہ جاری رہے گا۔ الیہ مرجعکم، تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، تمہیں بھی، تمہارے والدین کو بھی، اور تمہارے اگلے آباء و اجداد کو بھی۔ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ، پھر میں جتلا دوں گا جو کچھ عمل تم لوگ کرتے رہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائیں اور اچھے کام کریں، لندخلنہم فی الصالحین، ہم انہیں داخل کریں گے نیکوکار لوگوں میں۔ اگر ایمان کی وجہ سے کچھ لوگوں سے کٹنا پڑ رہا ہے، اپنے والدین سے، رشتہ داروں سے، ان نوجوانوں کو کٹنا پڑ رہا ہے، تو گھبرائیں گی، ہم نیک اور صالح لوگوں میں انہیں شامل فرمائیں گے، انہیں بہت بہتر معیت عطا ہوگی، انہیں صحبت ملے گی، بڑے بڑے اللہ والوں کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر آ رہی ہے، اور جلیل مقدس صحابہ ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، اور جب اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی آزمائش آ جاتی ہے جو ہماری سنت کے مطابق ہے، جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، تو لوگوں کے پہنچائے ہوئے اس دکھ اور تکلیف کو یوں گمان کرتے ہیں جیسے اللہ کا عذاب ہے، بجائے اس کے کہ صبر کریں، وہ ایسے چیخے چلائیں گے اور یوں شکوہ شکایت شروع کر دیں گے جیسے اللہ کا عذاب نازل ہو رہا۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اور اگر تیرے رب کی جانب سے مدد آ جائے، حالات بہتر ہوں، مسلمانوں کو کامیابیاں مل رہی ہوں، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، تو لازماً یہ لوگ کہیں گے کہ اے مسلمانوں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ جو ذہنیت ہے، یہی ہے اصل میں جس بالآخر اس مرض نے نفاق کی شکل اختیار کی، کہ اللہ کی راہ میں تکلیف آئے تو اب قدم پیچھے ہٹنا شروع ہو جائے، دین کے مطالبے سامنے آئے تو ان پر اس پر عمل کرنے کی بجائے ان سے گریز کی روش جو ہے اختیار کی جائے، یہ مرض ہے جو بالآخر انسان کو پہنچاتا ہے مرض نفاق. اولیس اللہ فی اعلم بما فی صدور العالمین، کہ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا نہیں ہے ان چیزوں کو کہ جو جہان والوں کے سینوں میں ہیں، ان کے اندر ایمان کی کیا کیفیت ہے، ان کی نیت کیا ہے، ان کے عزائم کیا ہیں. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ تعالیٰ ظاہر کر کے رہے گا ان لوگوں کو کہ جو واقعی صاحب ایمان ہیں. وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور وہ واضح کر دے گا ان کو بھی کہ جو منافق ہیں. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اہل ایمان سے، ان لوگوں سے جو ایمان لائے تھے، اتبعوا سبیلنا، ہمارے رستے پر چلے آؤ، پیروی کرو ہمارے راستے کی. وَلْنَحْمِلْ فَطَايَاكُمْ، اور تمہارے گناہوں کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے. یہ بھی ایک پریکٹیکل پرابلم تھا جو وہاں نوجوانوں کو پیش آ رہا ہے. جو بزرگ تھے ان کے، وہ ان پر دباؤ ڈالتے تھے کہ تم آنکھیں بند کر کے ہمارے رستے پر چلے آؤ، اگر تمہیں کوئی اندیشہ ہے کہ وہ آخرت ہے اور وہاں پکڑ ہے اللہ کی، تو گھبراؤ نہیں، ہم ضامن ہیں، تمہارے گناہوں کا بوجھ ہم اٹھائیں گے، اس وقت تو تم آنکھیں بند کر کے ہمارے رستے پر چلو، اور وہی جو آبا و اجداد کا دین ہے بالکل وہی صحیح ہے، اور اسی پر جو ہے ہم قائم ہیں، تم بھی ہماری پیروی کرو. یہ ایک برگلانے کا انداز تھا کہ کوئی بات نہیں، اگر قیامت ہوئی بھی تو سارے گناہوں کا بوجھ ہم اپنے سر لے لیں گے. فرمایا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، اور ہم اٹھا لیں گے تمہارے گناہوں کا بوجھ. وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کوئی بھی بوجھ اٹھانے والے نہیں بنیں گے قیامت کے دن. اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یقیناً یہ جھوٹ بول رہے ہیں. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، اور یقیناً انہیں لازماً اٹھانے پڑیں گے اپنے بوجھ، اپنے گناہوں کے جو بڑے بڑے گٹھڑ ہیں، گناہوں کی جو پنڈ ہے، وہ تو اٹھائیں گے اپنی. وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور ان بوجھوں کے ساتھ کچھ اور بوجھ مزید اٹھانے پڑیں گے جو یہ کوشش کر رہے ہیں ان کو گمراہ کرنے کی، اس کا اضافی بوجھ ہوگا ان پر. اور ان کے ورگلانے سے اگر کوئی غلط رستے پر چل گیا تو اس کے گناہوں کا اضافی بوجھ ان پر بھی ہوگا، اس پر تو رہے گا ہی، تو اپنے بوجھ میں اضافہ کر رہے ہیں لوگ. وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان سے باز پرس ہو کر رہے گی قیامت کے دن وہ تمام افترا بازیوں کے بارے میں جو جھوٹ گھڑتے رہے اور اونٹ پٹانگ اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ کرتے رہے ہیں، ان سب پر باز پرس جو ہے وہ کر رہے گی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ، اور ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا، تو وہ رہے اپنی قوم کے درمیان 1000 برس سوائے 50 سالوں کے. فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، تو پھر پکڑا انہیں طوفان میں اور وہ ظالم تھے. حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر خاص طور پر اس لیے لایا گیا کہ ذرا ان کی ثابت قدمی کا مشاہدہ کرو، اس پر غور کرو، 950 سال تک اپنی قوم میں دعوت دیتے رہے، استقامت کی انتہا ہے. اور قرآن مجید نے جب قرآن میں آ گئی ہے یہ بات، ویسے تو تورات میں بھی ان کی عمر 1000 سال سے زائد بتائی جاتی ہے، اور احادیث میں ہے کہ نبوت انہیں جس وقت ملی تو ان کی عمر بھی 40 سال تھی. 950 برس تک وہ اپنی قوم میں رہے، پھر قوم کو تو تب غرق کر دیا گیا وہ اس طوفان میں، اور اس کے بعد بھی 60 سال مزید زندہ رہے، یعنی ٹوٹل عمر جو ہے ان کی 1050 سال احادیث کی دوسری ہے. تو یہ طویل عرصہ انہوں نے گزارا. تو یہ ہے استقامت کی ایک درخشاں مثال. فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، طوفان نے اس قوم کو آ پکڑا، وہ ظالم تھے. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، بچا لیا ہم نے اپنے بندے نوح کو اور کشتی میں جو سوار تھے ان سب کو. وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اس واقعے کو ہم نے نشان عبرت بنا دیا جہان والوں کے لیے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بآیاته الحکیمہ.